السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں.
بابری مسجد انہدام معاملے میں ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی سمیت 12 ملزموں پر مجرمانہ سازش کے الزامات ہے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
وزیر دفاع اور مشیر خارجہ سینیٹ میں آ کر سعودی عرب کی قیادت میں قائم عسکری اتحاد میں پاکستان کے کردار کی وضاحت کریں. چیئرمین سینیٹ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
وزیر اعظم کے صاحبزادے سے تحقیقاتی ٹیم کی 5 گھنٹوں تک پوچھ گچھ. قانون کے مطابق ٹیم سے مکمل تعاون کروں گا. حسین نواز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمتیار کے قریبی ساتھی مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک. صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد.
لاہور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی 9 سالہ طالبہ کو استاذہ نے تیسری منزل سے دھکا دے دیا. میں ہوں لاہور سے سمیرا لطیف.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر مائک ڈوبکے نے 3 مہینے عہدے پر کام کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نیٹو کے اخراجات میں جرمنی کا جو حصہ بنتا ہے وہ جرمنی پوری طرح ادا نہیں کر رہا. اور عراق کے دارالحکومت بغداد میں منگل کو پچھلے وقت میں پرہجوم سڑکوں پر 2 علیحدہ کار بم حملوں میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. بھارت میں سی بی آئی کورٹ نے 1992 میں بابری مسجد کو مسمار کرنے کی سازش کے سلسلے میں سینئر عہدیداروں پر فرد جرم عائد کی ہے. ان میں سابق نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر ایم ایم جوشی اور کابینہ کی وزیر اوما بھارتی کو سازش میں کردار ادا کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، تاہم انہیں ضمانت پر رہا رہنے کی اجازت دی گئی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
لکھنؤ کی خصوصی سی بی آئی عدالت نے 12 ملزموں کے خلاف ان کی موجودگی میں مجرمانہ سازش کے الزامات طے کر دیے. اس سے قبل جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو تمام ملزموں کی طرف سے ضمانت کی درخواست پیش کی گئی، جو کہ 20,000 روپے ذاتی مچلکے کی بنیاد پر منظور کر لی گئی. اس کے بعد انہوں نے سازش کے الزامات سے بری کرنے کی درخواست پیش کی، لیکن عدالت نے یہ درخواست مسترد کر دی اور مجرمانہ سازش کے الزامات عائد کر دیے. مذکورہ لیڈروں کے علاوہ جن کو ملزم بنایا گیا ہے ان میں سادھوی ریتمبرا، وشنو ہری ڈالمیا، نرتیہ گوپال داس اور بیکنٹھ لال شرما وغیرہ ہیں. 6 دسمبر 1992 کو درج کی گئی ایف آئی آر میں ان لوگوں کے نام ہیں اور یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے متنازع عمارت کو منظم کرنے کے لیے بھیڑ کو مشتعل کیا اور مجرمانہ سازش کی. اس سلسلے میں رائے بریلی کی خصوصی عدالت میں کارروائی شروع ہوئی. اس نے 2001 میں مجرمانہ سازش کے الزامات ختم کر دیے. 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن اسی سال 19 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس معاملے پر نظر ثانی کے بعد کہا کہ مجرمانہ سازش کا الزام واپس لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس نے کیس کو رائے بریلی سے لکھنؤ منتقل کر دیا اور کہا کہ 2 سال کے اندر اس معاملے میں فیصلہ سنا دیا جائے. الزامات طے کیے جانے کے بعد سنی سینٹرل وقف بورڈ کے وکیل اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ امید ہے کہ جو کام آج سے 20 سال پہلے ہو رہا تھا وہ اب سپریم کورٹ کے آدیش سے 20 سال بعد ہوگا. اور ہمیں امید ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس کو آرے پاس کر چکا ہے اس کے ٹرائل کے سلسلے میں، لہٰذا آپ انصاف کے مطابق جب فیصلہ کریں گے.
دراصل سپریم کورٹ نے منگل کے روز گجرات کے ایک پولیس افسر رما بھائی بھگوریا کی اس درخواست پر فوری سماعت سے انکار کر دیا جس میں اپیل کی گئی تھی کہ بلقیس بانو اجتماعی زیادتی معاملے میں بامبے ہائی کورٹ کے ذریعے سنائے جانے والی سزا پر روک لگا دی جائے. جسٹس اے کے سیکری اور جسٹس دیپک گپتا نے سی بی آئی کو نوٹس جاری کرنے کی درخواست بھی رد کر دی. بھگوریا کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ان کا موکل پہلے ہی جیل کاٹ چکا ہے اور اگر سزا پر روک نہیں لگائی گئی تو اس کی ملازمت چلی جائے گی. بامبے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں 5 پولیس افسروں اور 2 ڈاکٹروں کو بھی سزائے عمر قید سنائی ہے. گجرات میں 2002 میں ہونے والے فسادات کے دوران بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی اور اس کے خاندان کے 14 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا جن میں اس کی ایک شیرخوار بچی بھی تھی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے وزیر دفاع خواجہ آصف اور خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز سے کہا ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ سعودی عرب کی قیادت میں تشکیل کیے گئے فوجی اتحاد میں حکومت کا سرکاری موقف کیا ہے. چیئرمین سینٹ نے اس سلسلے میں حکومت کے رد عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے کہا ہے کہ وہ ایوان میں پیش ہو کر سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد میں پاکستان کے کردار کی وضاحت کریں. رضا ربانی نے اب تک اس بارے میں حکومت کی طرف سے مکمل جواب نہ دیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا. منگل کو سینٹ کے اجلاس میں بعض اراکین کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اگر اس اتحاد کے کسی رکن ملک کی طرف سے اپنے ہاں باغی فورسز سے نمٹنے کے لیے مدد کی درخواست کی گئی تو مسلم ممالک کا عسکری اتحاد ان کی مدد کرے گا. ان اطلاعات کے تناظر میں اراکین سینٹ نے کہا کہ حکومت یہ وضاحت کرے کہ کیا ایسی کوئی چیز مسلم ممالک کے عسکری اتحاد کے چارٹر میں شامل ہے یا نہیں. سینٹ کے رکن طاہر حسین مشدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا
پاکستان کی پارلیمنٹ نے کلیئر کٹ ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی الائنس جو کہ اینٹی ایران ہوگی یا سیکٹیرین ہوگی یا ریجن میں گروپ بازی کرنے کے لیے ہوگی اس کے سخت خلاف ہے. پاکستان ول ناٹ جوائن اینی وار اگینسٹ یمن. پاکستان ول ناٹ ڈو اینی تھنگ جو کہ انٹرنیشنلی بینڈ ہے ریجیم چینج ان اینی کنٹری انٹرفیئرنس ان اینی کنٹری.
سینیٹر طاہر حسین مشدی نے کہا کہ سعودی عرب میں ہونے والی عرب اسلامک امریکن کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو خطاب کا موقع نہیں دیا گیا جس پر ان کے بقول اراکین سینٹ کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار سامنے آیا ہے.
ڈیو ریسپیکٹ اینڈ سٹیٹس واز ناٹ گیون ٹو پاکستان. اگر انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو نہیں دیا تو وہ پاکستان کو نہیں دیا.
گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کی قیادت میں قائم اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کا لائے عمل وضع ہونا ابھی باقی ہے. واضح رہے کہ پاکستانی فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی کمان سنبھالنے کے لیے سعودی عرب جا چکے ہیں. تاہم پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے اس تاثر کو پہلے بھی رد کیا جاتا رہا ہے کہ راحیل شریف کسی سنی اتحاد کی قیادت کرنے گئے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز آج دوسری بار مشترکہ تحقیقی ٹیم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور پاناما کیس کے حوالے سے ان سے 6 گھنٹے تک سوالات کیے گئے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ان کی بنی گالا رہائش گاہ کے بارے میں مزید معلومات طلب کی ہیں جس کے لیے ان کی قانونی ٹیم نے مزید وقت مانگا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
منگل کو اسلام آباد میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں یہ بند کمرہ تحقیقات تقریباً 5 گھنٹوں تک جاری رہیں جس کے بعد صحافیوں سے مختصر گفتگو میں حسین نواز کا کہنا تھا کہ ان سے جو دستاویزات مانگی گئیں وہ انہوں نے پیش کیں اور وہ قانون کے مطابق ٹیم سے پوری طرح تعاون کر رہے ہیں.
انتظار بھی کیے ان کا، ہر قسم کے جو ہے نا ان کے سوالات کا جوابات دیے ہیں اس وقت، اور جو سوالات کے جوابات ہیں آبویسلی وہ ایک انویسٹیگیشن کا حصہ ہے اور کانفیڈینشیل ہے. جب کورٹ نے اس کو کانفیڈینشیل رکھا ہے تو ہم اس کو جو ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جو سوالات کیے میں نے جوابات دیے ہیں، اور جب بھی دوبارہ وہ بلائیں گے میں آؤں گا، جو دستاویزات وہ مانگیں گے میں ان کو پیش کروں گا، اور جو کہ جو میرے قانونی حقوق جو ہیں اس کے مطابق ہوں.
گو کے ٹیم کے اس تحقیقاتی عمل کو خفیہ رکھا گیا ہے اور ذرائع ابلاغ کو اس تک رسائی نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود مختلف ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ میں ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں جن میں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیم کے سامنے حسین نواز مشکل کا شکار نظر آ رہے ہیں. وزیراعظم نواز شریف کے بیٹے نے تحقیقاتی ٹیم کے 2 ارکان کی غیر جانبداری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی تھی، جسے ایک روز قبل ہی عدالت عظمیٰ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ ٹھوس اعتراضات کی بنا پر ہی ٹیم کے کسی رکن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تحفظات کا قابل جواز ہونا ضروری ہے. تاہم منگل کی سپہر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پر بھی توجہ دے گی کہ کہیں اس کی اور تحقیقاتی ٹیم کی غیر جانبداری کو مشکوک بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی.
یہ تاثر دیا گیا कि किसी ना किसी तरह हुसैन नवाज जवाब कलम बंद नहीं करवा रहे और अगर उन्होंने असिस्ट ना किया तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। लेकिन हुसैन नवाज तो अपने टाइम के मुताबिक पहले दिन भी वहां पहुंचे, लेकिन जिन्होंने सवालात के जवाब लेने थे वो ताखीर से आए।
दरियासना हुक्मरान जमात के एक रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान पर गैर कानूनी असासों और टैक्स चोरी के इल्जाम लगाते हुए उनकी नाअहली के लिए दरखास्तें अदालत उज़्मा में दायर कर रखी हैं, जिसकी समाअत मंगल को भी हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में तीन रुकनी बेंच के सामने इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने अपने जवाब पेश करते हुए कहा कि इमरान खान ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर होल्डर नहीं और बनीगाला में जायदाद के लिए कुछ रकम इमरान खान ने जबकि कुछ उनकी साबिका अहलिया जमायमा खान ने दी थी। उन्होंने अदालत को बताया कि रकम की मुंतकली बैंक के जरिए हुई और उसकी तफसीलात अदालत में पेश की जाएंगी। अदालत उज़्मा ने समाअत आइंदा रोज तक मुलतवी करते हुए नियाजी सर्विसेज लिमिटेड की तफसीलात एक हफ्ते में जमा करवाने की हिदायत की। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
हिजब इस्लामी के लीडर गुलबदीन हिकमतयार के साबिक सेक्रेटरी नकीब मोहम्मद को पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया है। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट।
पुलिस के मुताबिक पेशावर में मुकीम अफगान शहरी नकीब मोहम्मद अलमारूफ हाजी फरीद पिश्ताखरा के इलाके में नमाज फजर की अदायगी के बाद मस्जिद से घर वापस जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्ला अफराद ने खुदकार असले से उन पर फायरिंग की, जिससे नकीब मोहम्मद मौके पर ही दम तोड़ गए। तजियाकार और पिशावर यूनिवर्सिटी में एरिया स्टडी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सरफराज इस वाक़े को अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए मुजर करार देते हैं।
ज़ाहिर है अफगान हुकूमत भी इस मामले पर खुश नहीं होगी, ना ही गुलबदीन हिकमतयार। वो भी शायद चाहेंगे कि लोगों को ज्यादा तहफ़ुज़ मुहैया हो, ना कि वो लोग जो बातचीत के जरिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं उनको या उनकी पकड़ दकड़ हो या उनको कत्ल हो जाए या वो गायब हो जाए।
नकीब मोहम्मद का शुमार गुलबदीन हिकमतयार के करीबी साथियों में होता था और वो इस इस्लामी अफगानिस्तान की मरकजी शूरा के रुकन थे। बताया जाता है कि नकीब मोहम्मद काफी अरसे से पिशावर के इलाके ताजाबाद में मुकीम थे और अब वो मुतहर्रिक सियासत से अलग थे। पिशावर में कई अफगान रहनुमा मुकीम रहे हैं। गुज़िश्ता माह ही अफगान तालिबान के साबिक रहनुमा और तालिबान दौर के साबिक गवर्नर मौली दाऊद को नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। दरी असना पीर के शब पिशावर के इलाके मतनी में एक गाड़ी पर फायरिंग से मुकामी अमन कमेटी के चार अराकीन हलाक हो गए। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
लाहौर के करीब शाहदरा में एक सरकारी स्कूल की दो उस्तानियों ने मुबैन तौर पर नवी जमात की एक तालिबा को इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। तालिबा की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक मकामी रोजनामे से इस वाकये की तस्दीक की है और आला हुकाम ने सिलसिले में इकदाम उठाने की यकीन दहानी कराई है। लाहौर से सुमेरा लतीफ की रिपोर्ट।
14 साल तालबा फजर नूर इस वक्त लाहौर के गुरकी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। डॉक्टर अदनान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि फजर नूर के जिस्म पर मुख्तलिफ फ्रैक्चर आए हैं और इसके अलावा उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है।
डॉक्टर्स ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन जो उसकी हुई उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि उसके जो कमर है उसका फ्रैक्चर था। अब उस फ्रैक्चर को उसी दिन ट्रीट कर दिया गया।
फजर की वालदा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया कि उनकी बेटी की तबीयत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है।
तबीयत उसकी ठीक नहीं है क्योंकि पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट हुआ, उसमें कसूर डले हैं, उसकी तकलीफ गई नहीं है। आज उसके काम में रॉड डला है, सुबह 7 बजे उसका ऑपरेशन खत्म हुआ है। तो अब उसकी दर्द है, दर्द में एक बच्चे की क्या हालत होती है ये आप समझ सकते हैं।
मुतासरा लड़की के भाई का वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहना था कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इसका इलाज करवा सकें।
इन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, फिर हमने अपनी रजिस्ट्री दी है।
फजर की वालदा ने मजीद बताया कि वो अभी तक हुकूमत के तावन की मुंतजर है।
जो लोग इस चीज के मुजरिम है ना, जिन्होंने मेरी बच्ची को इस हालत तक पहुँचाया, उसे धक्का दिया है, उसको मार ही दिया था ना इन्होंने, वो तो अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी वापिस दी है। इन लोगों ने तो मार दिया मेरी बेटी को, उन्होंने उस हालत तक पहुंचा दिया कि शायद कोई माँ देखती होगी इतनी तकलीफ में उसे, जिस हालत में मैं देख रही हूँ। वजीर आला वैसे तो हर चीज का नोटिस लेते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी बेटी का कोई नोटिस नहीं लिया, ना उसके इस हाल में पहुंचाने वाले लोगों को पकड़ा है।
ہسپتال میں موجود طالبہ کے والدین اس بات پر شدید پریشان ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف ان کی بیٹی کا بہترین علاج کروایا جائے بلکہ اس واقعے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں منگل کو پچھلے وقت میں پرہجوم سڑکوں پر دو علیحدہ کار بم حملوں میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پہلا دھماکہ بغداد کی مصروف کرادہ ضلع کی مقبول آئس کریم شاپ کے نزدیک ہوا، جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ چند گھنٹے بعد دوسرا دھماکہ شہر کے شواکا حصے میں حکومتی دفاتر کے نزدیک ہوا، جس میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب چند روز پہلے رمضان شریف شروع ہوا ہے اور لوگ روزہ افطار کرنے کے بعد کیفوں اور ریستورانوں کا رخ کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر مائک ڈوبکے نے 3 مہینے عہدے پر کام کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ ڈوبکے نے پولیٹیکو سے کہا کہ انہوں نے 18 مئی کو استعفیٰ پیش کیا تھا، جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کر لیا تھا، لیکن انہیں صدر ٹرمپ کے حالیہ بیرونی دورے کے مکمل ہونے تک کام کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے عملے میں مزید تبدیلیوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، لیکن اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ کے زیر نظر کئی تجاویز ہیں جو اس امید پر کی جا رہی ہیں کہ امریکی ووٹروں کو زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نیٹو کے اخراجات میں جرمنی کا جو حصہ بنتا ہے انہیں جرمنی اب تک ادا نہیں کر رہا ہے۔ جرمنی اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
منگل کے روز صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ نیٹو اور اس کی فوجی ضروریات کے سلسلے میں جرمنی کو جو خرچ کرنا چاہیے اس سے اب بھی وہ بہت کم ادا کرتا ہے، یہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے برسلز میں نیٹو اجلاس میں 3 دن قبل شرکت کی تھی اور اس کے بعد امریکہ واپس آ کر صدر ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ دوسری طرف حال ہی میں G7 سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں کے حالات کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم دوسروں پر مکمل طور سے انحصار کیا کرتے تھے۔ منگل کو چانسلر مرکل نے اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی اور امریکہ کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کے جرمنی کے دورے کے دوران ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں یہ وضاحت کی ہے۔
Sie kennen unsere Veranstaltungsplanungen, die Gespräche mit den Vereinigten Staaten von Amerika۔
جرمنی کی چانسلر کہہ رہی ہیں کہ آپ حالیہ چند واقعات کے تسلسل سے واقف ہیں۔ دوسرے شراکت داروں کی طرح امریکہ سے ہمارے مذاکرات اہم ہوتے ہیں، ہمارے بین البحر اوقیانوسی تعلقات بے حد اہم ہیں۔ میں نے اس حوالے سے ابھی حال ہی میں جو کہا تھا اس کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ یورپ میں ہمیں اپنے معاملات کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ یورپی لیڈروں میں جرمنی کی چانسلر بھی شامل ہیں، جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ پر اس حوالے سے شدید تنقید کی ہے، جس میں انہوں نے G7 اجلاس میں 2015 کے پیرس ماحولیاتی معاہدے کی حمایت کرنے سے گریز کیا۔ G7 کانفرنس میں امریکہ کے علاوہ بقیہ تمام ارکان نے پیرس ماحولیاتی معاہدے کی حمایت کی تھی۔ مرکل نے کہا تھا کہ ماحولیاتی معاہدہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے اور اس سے روگردانی ممکن نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینیٹر جان میکین نے کہا ہے کہ روس اور اس کے صدر ولادیمیر پوٹن جمہوریت کے بنیادی اقدار کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ امریکی اور فرانسیسی انتخابات میں روس نے مداخلت کی کوشش کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد نذیر۔
امریکی سینیٹر جان میکین نے آسٹریلیا کے دورے کے دوران آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کمپنی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ روس اور اس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ انہوں نے امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تاکہ جمہوریت کی بنیادی اقدار کو تباہ کیا جا سکے۔ ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسی مصدقہ شہادت نہیں ملی ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکے ہیں، تاہم ان کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ وہ اب بھی انتخابات کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرانس میں ہونے والے حالیہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کا جتن کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے ایک خود مختار ملک یوکرین کو بھی منقسم کیا، بلقان ریاستوں پر دباؤ ڈالا۔ میری نظر میں روسی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کے لیے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر کو خصوصی پراسیکیوٹر کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کی کمیٹیاں بھی اس کے بارے میں سماعتیں کر رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے نئے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس کے قریب ورسیل محل میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، اور جسے انہوں نے انتہائی بے تکلفانہ اور براہ راست بات چیت قرار دیا۔ وائس آف امریکہ کے ضلع قصہ ہوک کا رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے روس کے دو باثر میڈیا اداروں کو مرد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے ان کی حریف میرین لیپن کی حمایت میں فرانسیسی انتخاب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ میرین لیپن کے پوٹن کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں۔
Ce sont des organes d'influence. Russia Today and Sputnik have been organs of influence throughout the campaign and they have repeatedly
France ke sadar Macron keh rahe hain ki Russia Today aur Sputnik ne puri intikhabi muhim ke dauran asar andazi ki koshish ki aur meri muhim aur mere bare mein barha aise bayanat bhi diye jo durust nahi the۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے میکرون پر زور دیا تھا کہ وہ روس کے انتہائی جنوبی علاقے چچنیا میں ہم جنسوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں بھی صدر پوٹن سے استفسار کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل فرانس سے وابستہ سیسیل کوارڈر نے کہا کہ مسٹر میکرون نے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے، نہ صرف فرانس میں بلکہ دنیا بھر میں۔ اس لیے اب اس کا موقع آ گیا ہے جو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے بعد میکرون نے واضح کر دیا کہ انہوں نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے۔ فرانسیسی صدر نے شام اور مشرقی یوکرین میں روس کی فوجی مداخلتوں پر بھی نکتہ چینی کی۔ روس کے صدر نے بات کرتے ہوئے روس کے خلاف مغربی تعزیرات ختم کرنے کے لیے زور دیا۔ روس 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے غیر قانونی الحاق کے بعد بین الاقوامی تعزیرات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ پابندیاں مشرقی یوکرین میں روسی زبان بولنے والے علیحدگی پسندوں کی فوجی امداد کے حوالے سے بھی لاگو ہیں۔ بیجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
سامعین، امجد اسلام امجد عصر حاضر کے مقبول ترین شعراء میں سے ایک ہیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے شہناز عزیز نے ان سے گفتگو کی اور ان کے نعتیہ مجموعے کے بارے میں بات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
جو میری پہلی نعت ہے، میری تقریباً میری طالب علم کے دنوں کی ہے
جی،
لیکن یہ میں نے لکھی تھی آزاد نظم کی حیث میں۔ اس زمانے تک آزاد نظم کی حیث میں شاید نعت لکھنا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ایسا مقبول نہیں ابھی ہوا تھا، تو میں آپ کو وہ نعت پہلے سب سے میں سناتا ہوں۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا، سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا۔ سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا، کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی، کوئی بھی چیز کوئی چیز نہ تھی، سر مخفی تھا خدا کوئی تخلیق نہ تھی، حرف اقرار نہ تھا مہر توثیق نہ تھی، سنگ اور گوہر نایاب میں تفریق نہ تھی۔
واہ واہ، بات ہو۔
سنگ اور گوہر نایاب میں تفریق نہ تھی، آپ نے صلی اللہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب کو مفہوم دیا۔ اپنے صلی اللہ ابر خورشید قمر روشنی پھول صدا سب کو مفہوم دیا، حاجت کون و مکان مقصد نوع بشر مجھ پہ بھی ایک نظر، مجھ کو بھی دیجئے کبھی میرے ہونے کا پتا،
واہ واہ،
یا نبی صلی اللہ، یا نبی صلی اللہ۔
بہت خوب، بہت خوبصورت۔ تو یہ آپ کی پہلی نعت تھی؟
جی، یہ پہلی نعت تھی، اور یہ مڈ سکسٹیز میں، آپ سمجھے میں ابھی یونیورسٹی میں غالباً نیا نیا آیا تھا، تو ہمارے بہت ہی بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے شاید سب سے بڑے نعت نگار جو ہیں حفیظ طائب صاحب مرحوم
جی,
یہ ان کی کہنا چاہیے کہ اس کے پس پردہ ان کی حوصلہ افزائی اور تحریک جو ہے وہ بہت شامل تھی. چنانچہ جب میں نے 2007 میں میں نے جب حج کیا تو بہت سارا کلام اس زمانے میں نے لکھا, تو اسباب کے نام سے جو وہ کتاب شائع ہوئی تو اس کا انتساب بھی میں نے حفیظ طائب صاحب ہی کے نام کیا. ہم دیکھتے یہی ہیں کہ ہمارے یہاں حمد و نعت کے جو مضامین ہیں ظاہر ہے ان میں عقیدت اور جذبہ اور محبت وہ سب مخلوص تو تھا, لیکن وہ ایک عام طور پر ایک خاص دائرے میں ہی گھومتے
جی
رہے ہیں, اور ایک خاص طرح کی جو آپ کہہ لیجئے وکیبلری جو ہے وہ ان کے لیے مخصوص ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حالی نے آ کر مسدس سے اور پھر علامہ اقبال اور پھر ظفر علی خان اور پھر حفیظ جلندری, اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہوئی کہ اس بہت ہی نیک اور عمدہ عقیدت والے جذبے کو بیان کرنے کے لیے زبان میں جو تبدیلیاں آئیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاص طرح کی گرمی اور گرم جوشی اور حرارت اور عقیدت کی خوشبو جو ہے اس کو پہلے سے بھی بڑھا دیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک حمد کے کچھ
شعر جی ضرور
وہ میں سناتا ہوں کہ جھلک رہے ہیں ستارے جھپک رہے ہیں ستارے جو اپنی آنکھوں کو طلوع صبح کا شاید یہ سیارہ ہے, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے مٹی کو سفر کی گرد کے اٹھنے میں بیٹھ جانے میں جو کوئی غور سے دیکھے تو ایک اشارہ ہے. اور اسی حمد کا آخری بند میں نے کچھ اس طرح سے ہے, کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے جیسے ہر لمحہ کسی کی کھوج میں نکلا ہوا ستارہ ہے, یہ شش جہات نہیں بے شمار آنکھیں ہیں, یہ کائنات کوئی مستقل نظارہ ہے, ہم اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہ تو برحق ہے, کہیں پہ وہ بھی مگر منتظر ہمارا ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
ہردم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جوکل. پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا جاتا ہے. خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برسائیں. اللہ حافظ اور شب بخیر.